جمالِ حسیبات یہ اقرار باللسان کرم، پھر سے تصدیق، یعنی دل میں اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے رسول کے رسول ہونے کے بارے میں دل سچا ماننے لگنا، ضرور میں وہ چیز پائے گا. پہل میں ایمان قلب ہے، من رہنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے. اس لیے ابھی ہم آپ کے آپ نے سورت پڑھی، سنی آپ حضرات، جہاں تک امام صاحب نے قرآن پڑھی اس کے آگے کی آیت میں حالت الاعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب آ کر کہتے ہیں، اعراب گاؤں کے لوگ، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ نہیں ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا، ہاں یہ بولو کہ پتا ہے ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اطاعت کا اظہار کر لیا ہے. ولما یذکر الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ولیوں کے ایمان دل میں ہوتا ہے، دل میں پائی جانا وہ چیز، دل صحیح سمجھنے لگنا اس کو، یہ ہے تصدیق. اب اس دل میں پائی جانے والی چیز کا زبان سے اظہار، یہ اقرار کہلاتا ہے. اب اگر دل میں نہ ہو زبان پر ہو، دل میں نہ ہو زبان پر ہو، اس کا نام نفاق ہے. دل میں بھی نہ ہو زبان پہ بھی نہ ہو، صریح کفر ہے. دل میں بھی ہو زبان پر بھی ہو، یہ ایمان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ جل شانہ کی معبودیت اور وحدانیت پر ایمان ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کو ماننے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کو ماننے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. دونوں مل کے ایمان کی شمع جلتی، ایمان کا نور دل میں دونوں چیزوں کے تسلیم کرنے پر ہی آتا ہے. اسے سمجھانے کے لیے ہم آج کیا کرتے ہیں کہ پل میں روشنی ایک تار سے نہیں آتی، دو تاروں سے آتی. دو تاروں کی بھی عجیب خصوصیت ہے، یہ گرم تار ہے، یہ ٹھنڈا تار ہے، یہ جلالی تار ہے، یہ جمالی تار ہے. یہ دو تاروں کا کنیکشن صحیح ہوتا ہے تو بلب میں روشنی آتی ہے. ایسے ہی لا الہ الا اللہ یہ جلالی تار ہے، محمد رسول اللہ ہے جمالی تار ہے. دو تاروں کا جو کنیکشن صحیح ہوتا ہے تو دل میں ایمان کی روشنی آتی ہے، مانے بغیر چارا نہیں. اب اس ماننے کے بہت سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے کچھ حصہ سورت الحجرات کی ابتدائی آیات میں ابھی فجر کی نماز میں آپ نے سنا، جس میں غیر معمولی ادب، احترام، تعظیم کی تعلیم دی گئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. فرمایا کہ ان کے آگے آگے مت چلو، تو دنوں میں نہیں رضی اللہ رسول. اور فرمایا نہ ترنو سوات سوتے، نبی نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. تمہارے اکابر میں بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات والے لوگ تھے، بھائی مجھے دیکھو، نیچے دیکھنے کے بجائے مجھے دیکھو. نیند کو بھگانے میں مدد ملتی ہے اور بوڑھا چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا کرنا رہو آپ لوگ ہوشیار رہیں گے تو کچھ سنانے کے واسطے آمد بھی ہو سکتی ہے. کرسی والا تو کوئی نہیں ہے نا آپ لوگوں میں, خراب تقریر کر رہے تھے, سنا ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا چوتھا گیا, ایک ہی ساتھ بیٹھے رہیں گے تو سناتے رہے جب تک تھکے نہیں چھوڑے نہیں. آخر میں انہوں نے کہا ختم کر کے تقریر کی, ایک قدردان آپ نکلے بس باقی سب چلے گئے. تو وہ صاحب بولے میرے صاحب اصل میں وہ کرسی میری ہے, وہ لے جانے کے واسطے بیٹھا ہوا ہوں. بیزاری سے مت بیٹھو, دلچسپی سے بیٹھو, کوئی بات سمجھ میں آئے اچھا ہے. ایسے بدر کے بعد تھوڑا سا سونے کا آپ لوگوں کو حق حاصل ہے موجودہ حالات میں. رات میں آپ نے ماشاء اللہ کوشش کی ہے, کچھ نہ کچھ عبادت میں مجبور ہے, جاگے ہیں بہت تھکے ہوئے ہیں, مگر اشراق تک تو بھرانا آپ کو جاننا ہے نا, اس کے بعد سو جانا ہے. ذرا توجہ سے سنیے, ہمارے اکابر میں بعض لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات کے حامل تھے. دار لوگ دیوبند کی شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا, جو طالب علم کو عبادت حدیث پڑھنے کے سلسلے میں یوں فرماتے تھے کہ خوب اونچی آواز سے حدیث کے الفاظ, وہاں حدیث کا جو درس ہوتا ہے ہمارے یہاں پر ہمارے مدارس میں طالب علم کتاب سے حدیث دیکھ کر پڑھتا ہے, پھر استاد محترم اس کی تشریح کرتے, اس کو تقریر کرتے, اس کے معنی مفہوم سمجھاتے. مگر جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں کتاب میں سے دیکھ کر طالب علم پڑھتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑا مدرسہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں دور حدیث میں بچے ہوتے. اب ان سب کو سنائی دینے کے واسطے تقریر کچھ اسی انداز سے کرنی پڑتی ہے کہ سب کو سنائی دے, اونچی آواز سے کرنی پڑتی. تو استاد محترم فرماتے تھے طالب علموں سے کہ حدیث کے الفاظ جب تم پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھو, میں جب اس کی تشریح کروں گا تو تمہاری آواز جتنی اونچی ہے اس سے ذرا نیچی آواز سے تقریر کروں, اور میری آواز نیچی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو سنائی دے سکے, ورنہ تو سبق نہیں ہو سکے گا. اس لیے تم ذرا اونچی آواز سے پڑھو. میں کہتا کہ حضرت ایسا کہے کو تو وہ یوں فرماتے تھے کہ حدیث کے جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اور میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ الفاظ تو میرے ہیں, تو میں اسے مناسب نہیں سمجھتا, بے ادبی سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جتنی آواز سے پڑھے جائیں اس کی تشریح اس سے زیادہ اونچی آواز سے ہو جائے. قرآن پاک میں آیا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو, بلند آواز میں بات مت کرو. اگر ان سے بلند آواز میں تم بات کرو گے ان کی آواز اونچی ہو جائے گی, تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی ان کے مقابلے میں. یہ جو بے ادبی ہے, بے ادبی, یہ بے ادبی بڑی نقصان دہ ہے. تمہارا کیا کرا یا پورا بیکار ہو جائے, تمہارے اعمال حافظ ہو جائے گا, ادبی کا نتیجہ ہے نہ ادب سکھائے. یہ وجہ ہے کہ والے صحابہ جن کی فطری آواز اونچی تھی یہ آیت اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے. سن رہے بھائی بہت سے یہ جگاتے رہنے کا بھی ایک مستقل کام ہے. ہمارے استاد محترم کسی سونے والے کو دیکھتے تھے تو فرماتے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اس وقت میں جگنے کے ٹائم میں جاگو تو اس کے بعد سونا ہے تو مستقل سونا ہی نہیں. دو کام لگا رہے ہیں ہم لوگ, ایک بات سنانا دوسرے سے جانا, ایک لگاؤ ایک کام آپ کرو ایک کام لگاؤ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی اونچی تھی اور ان کی آواز فطرتاً اونچی ہوتی, انہوں نے آہستہ بھی بولے تو بہت زور سے سمجھ میں آتا, انہوں نے نرم بھی بولے تو سخت بولے جیسا دیکھا, انہوں نے نارمل بھی بولے تو سیریس بولے جیسا دیکھا. ان کی آواز بہت اونچی تھی. جب یہ آیت اتری, ہمیشہ مجلس میں پابندی سے آنے والے وہ نہیں آئے مجلس, پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آئے. آپ نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ وہ آدمی نہیں آئے جو پابندی سے آتے, پوچھیں گے تو فلاں صاحب کہاں ہے کیا کو نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیا ہے مجلس میں کیوں نہیں آ رہا ہے, کئی کو پوچھتے ہیں اب تو من میں آنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صاحب نہیں آ رہے کیا بات ہے, یہ صحابی کھڑے ہوں گے. میں نے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی ان کا حال معلوم کر کے آتا ہوں کیوں نہیں آ رہے. ابھی ٹھیک ہے جاؤ. حال معلوم کرنے کے لیے دروازہ بند تھا, جا کے سلام کیے, انہوں نے دروازہ کھولا ملاقات کے مقصد سے, تو انہوں نے پوچھا خیریت سے تو ہے کیا حال ہے؟ نہیں بہت خراب حال ہے. خیریت کہاں کی خیریت؟ تو ہوا کیا؟ کہنے کی میرا تو کیا کرایا سب بیکار گیا, سارے مال میرے کارج چلے گئے, ہونا دھونا حال برا ہوا, میری ساری محنت رہ گئی سارے مال بیکار گئے, دو رہے دو رہے فنکشن میں حال ہے. میری کیا بات کیا ہوئی؟ کہہ لگی کہ میری آواز اونچی ہے اور آج آیت کریمہ اتری کہ جس کی آواز نبی کی آواز پر اونچی ہوگی اس کے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اور جب سے میں نے یہ سنا ہے اس وقت سے میرا حال بدلا ہوا ہے, ساری خیریت رخصت ہوگی. ان کے پاس میں خیریت کا تصور ہی یہ تھا, دین محفوظ ہے تو خیریت ہے, نیکی کے اعمال ہیں تو خیریت ہے, اسلام کے احکام پر عمل ہے تو خیریت ہے, آخرت کی فکر ہے تو خیریت ہے. ان لوگوں کے پاس میں تو سہولیت, اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھتے کہ کیا حال ہے, کئی پاس پڑھتا کیسے ہوئی تمہاری صبح, کہتے کہ اللہ کا شکر ہے اصبح تو وہ میرا ایمان کی حالت میں میں نے صبح کی. ان کے پاس میں خیریت کا یہ تصور تھا. آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے خیریت, کی خیریت کیا ہوا کیا, لاش ہو گیا دکان میں کاروبار میں, بالکل کاروبار نہیں چل رہا, میرے اتنا پریشان کوئی نہیں. کسی سے پوچھو کیا حال ہے, نہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے تنخواہ بڑھ گئی, جاب مل گیا ویزا لیا. ہمارے پاس خیریت کا تصور تھا, ان کے پاس خیریت کا تصور. بات یہ ہے کہ دل میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے ہر ہر معاملے میں آدمی کا خیال اسی طرح جاتا ہے. بہت فرق ہے ہمارے میں اور دل میں کیا ہے وہ دیکھو. تو وہ صحابی نے یوں کہا کہ صاحب خیریت کہا کہ میرے تو پورے اعمال میں کر دے اس واسطے کہ میری آواز اونچی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں آواز کا اونچی ہو جانا پورے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے. بس اس کے وقت اس وقت سے میرا حال ہوا ہے, دروازہ بند کر کے بس رونے دھونے میں میری صبح شام گزر گئی. اتنا احساس دیکھی کے ضائع ہو جانے کے خیال پر عمل کے ضائع ہونے کے خیال پر اتنا ایسا. باقی ایمان بھی معذر غریب تھا. تبھی تو فرمایا گیا عاملوا کما عمل الناس, جیسے صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لائے. معیاری ایمان حضرات صحابہ کا. نیکی اتنی محبوب اتنی محبوب اتنی محبوب تھی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ان کے لیے پریشان کن نہیں بنتا تھا جتنا دین کا نقصان ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا تھا. رضائل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, ایک صحابی کا گھنا باغ تھا, کافی گھنا باغ. اس باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں, پرندہ کسی طریقے سے گھس کے اندر آ گیا اور پھر اس کے بعد میں وہ نکل کر باہر جانا چاہتا تھا. اندر آ گیا باغ کے, نکل کے باہر جانا چاہ رہا تو اس طرح بڑھنا راستہ نہیں ملا. گھنا ہونے کی وجہ سے ڈالے ملے ہوئے پتے ملے ہوئے راستہ نہیں ملا. تو ادھر ہوا راستہ نہیں ملا, ادھر ہوا راستہ نہیں ملا, ادھر ہوا راستہ نہیں ملا. تو اس کے پر پڑانے کی وجہ سے حالت نماز میں نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی. دیکھا کہ پریشانی کے حالت میں ادھر ہو رہا ادھر ہو رہا, تو ذرا اس کو دیکھے. اور یہ خیال آیا میرا باغ بھی کتنا گھنا ہے کہ پرندے کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ خیال آ گیا اس نماز میں تھوڑی دیر دیکھے گئے. نماز پوری کی, پوری کر کے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. کہنے لگے کہ حضور آج اس بات کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی, اس کے تدارک میں میں یہ بات ہی خیرات کر دینا چاہتا ہوں. اتنی عظمت تھی ان لوگوں کے پاس نیکی کی دین کی. تو وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے کہ میری نیکیوں میں کیا ہوگا. تو جو حال دریافت کرنے کے واسطے گئے تھے وہ واپس آئے یہ خبر لے کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ان کا تو حال بہت ایسا, رونے دھونے میں گزرا. کہا کہ اچھا جاؤ ان کو بلا کر لو. وہ آئے بیٹھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو بالقصد جو بالارادہ اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں. تمہاری تو کتنی طور پر آواز اونچی ہے, تم تھوڑے ارادے سے کرتے ہو, تمہارے واسطے نہیں ہے. تب کہیں جا کے ان کو تسلی. آج لوگ جا رہے ہیں یہاں سے حرم نبوی جاتے ہیں, مسجد نبوی جاتے ہیں, روضہ اطہر کے پاس میں جاتے ہیں. مرد لوگ بھی جاتے ہیں, عورتیں بھی جاتے ہیں. مرد لوگ جا کے کبھی کبھی کوئی کوئی سامنے کہہ رہے کہ چیخیں مارتا ہے, اور عورتیں تو باہر پیچھے پکارتی رہتی ہیں. بہت خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھیے کہ بہت ادب کا مقام ہے مدینہ, بہت ہی ادب کا مقام, بہت احترام کی جگہ ہے. اور بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں. جا کے جا کے سلام کرنے کے بجائے میں سلام کر رہا ہوں کی فوٹو لے رہے. وہاں جا کے بچارے میں لگا کے کیمرہ کھینچ رہے. اور کوئی کوئی تو اس سے بھی آگے کی حرکت کیا کر رہے. میں روضہ اطہر کے پاس میں ہوں, سلام عرض کر رہا ہوں, لوگ تم بھی سلام عرض کر دو, میں فون ادھر کر دے رہا ہوں. بڑی بے ادبی لوگ امت کے پاس ہے, دوسرے کو اپنا فون دے کے بول رہے ذرا کھینچو کی گنبد بھی آنا میں بھی آنا دکھے. جیسے اس کو دکھانے کے لیے جب میں وہیں سے وہاں جا کے کس کو دکھانے والے ہیں واپس میں جا کے آیا تھا. اور کوئی کوئی تو نہیں سمجھ میں آنے والی ہر قدر بھی کر رہے. وہاں سے مجھے مکہ جاتے شیطان لعین کے جمرات کے پاس مجھے جاتے ہیں. شیطان لعین کی جو علامتیں ہیں جمرات جسے بولتے ہیں, وہاں جا کے کنکر مار گئے. کنکر مارنے کے بعد میں دوست فون لے کے بولتے میں ذرا اس کی دیوار سے لگ کے کھڑے رہتا ہوں, تم ذرا فوٹو کھینچ لے. جا کے ہم بتائیں گے اس کو مارنے کو تو معلوم ہوگا میرا اس کا یارانہ اس کا بھی. شعور نہیں ہے لوگوں کو, عقل و سمجھ سے کام لینے کا حصہ ہی ختم ہو گیا. اس کو صرف نفسانی خواہشات بہت بڑی چیز ہے دین کا شعور. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعوری دین اختیار کرو, بے شعوری کا نہیں, شعور کے ساتھ. تمہارا جی کے بھائیوں ادب سکھایا جا رہا ہے ان آیات میں, آواز اونچی مت کرو, اگر آواز اونچی کرو گے تو اعمال بیکار ہو جائیں گے. ان کو ایسی آواز سے مت بولو جیسی آواز سے دوسرے کو بولتے ہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا. ایسے لوگوں کے واسطے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو لوگ حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں کی اکثریت نہ سمجھے. باہر آنے کا انتظار کرو, اندر رہنے کی ضرورت ہے, پکارو نا, سکھایا جا رہا ہے. اتنا ادب ہے, ایمانیات کا بہت بڑا حصہ ہے یہ. اب اس کے بعد اس آیت کریمہ کے بارے میں سنیے جو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. الذین آمنوا به, جو ایمان لائے پیغمبر علیہ السلام پر, وعزروه, اور ان کی تعظیم کرے, توقیر کرے, ونصروه, اور ان کے دین کی مدد کرے, واتبعوا النور الذی انزل معه, اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ میں اتارا گیا. قرآن کریم کی اتباع, قرآن سے تعلق انسان کا, مسلمان کا زندگی بھر کا ہے. قرآن کتاب تلاوت بھی ہے, کتاب ہدایت بھی ہے. پوری زندگی اپنا تعلق سے ہے. رمضان میں پڑھتے کرنے پر پڑھتے بھی وہ تو باز پڑھتے ہیں کرنے پر, اور جو باز پڑھتے وہ بھی کیسا پڑھتے حساب کتاب لیے تو سمجھ میں آتا. سیکھتے نہیں سیکھنا, اور بعض بہت تو خالی برکت کے واسطے رہتے ہیں. ایک بڑی بھی اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن شریف دی, دیر کے یہ بولے میری شادی میں میری امی دیے سنائی, تمہاری شادی میں میں دے رہی, تمہارے امی جیسا دیے تھے میں ویسی طریقے کی حفاظت سے, تم بھی اس کا خاص خیال رکھنا, وہی اسی سے رکھنا. مطلب یہ کہ میں کبھی نہیں پڑھی, تو بھی مت پڑھ. قرآن نہیں پڑھتے سیکھ سے نہیں, حالانکہ اس کی اتباع کا حکم ہے. اس میں کیا ہے معلوم نہیں ہوگا تو اس کی اتباع کیسے کریں گے؟ ہمارے حضرت نے فرمایا روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو, روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو, خوب سنگھار کرو, خوب سنوارو لوگوں کو. لوگوں میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں, سوچے کہ وہ بہنوں سے کتاب میں ہے. تو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کرو, اس کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ کنجی کے جھیلوں میں آئے گا, چھوٹے چھوٹے آئے گا, جب دیکھو نکال کے دیکھ, وہی ایسی صورت ہے کیا دیکھتے تو مجھے. جس آئینے میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دیکھو, قرآن کی آئینے میں خود کو دیکھو. اس میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جو ملے گا يحب المحسنين واسلم إلينا وأن الله مع المتقين واسلم إلينا إن الله مع الصابرين أبي آية آئنا سن میرے میں صبر ہے نہیں ہے اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہے اب وہ آئینے میں دیکھنا میں صبر والا نہیں ہوں بولے تو جو خوبی مجھ میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے دکھ رہا نہیں دکھ رہا لا يحب الظالمين بول گیا ہے تو یہ آئینے میں سامنے والے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے ادھرم دیکھ کے بولنا میں ظلم تو نہیں کروں ظلم کر رہا ہوں تو بہت بڑا کالا داغ میرے چہرے کے اوپر لگا ہوا وہ آئینے میں اسے صاف کر لینا ہوں سال کے 12 مہینے دیکھنا قرآن پاک صحیح سیکھنا صحیح پڑھنا پھر مانا کیا ہے پڑھے ہوئے سمجھے ہوئے جانے ہوئے لوگوں سے پوچھنا ہمارے حضرت کے تقریر سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہ ہوا تو ہمارے دل سے چین کیسا آتا اس میں کیا ہے معلوم کرے بغیر حضرت فرماتے تھے کہ کسی کا لڑکا یا کسی کا رشتے دار کسی بڑی بی کے پاس میں باہر جا کر خط بھیجے بڑی بی کو پڑھنے آتا ہے تو خط آیا بول کے معلوم ہوا تو رنگ لے کے باہر نکل گئی پڑھنے والا کون بھی ہے تو اس کو تلاش کریں گے پڑھاؤں گی جو ملا اس سے پوچھتی ذرا اس میں کیا ہے پڑھ کے بتاؤ اس میں کیا ہے پڑھ کے بتاؤ قریب میں نہیں ملا تو ذرا دور تک جاتی سارے کام کا چھوڑ دیے اس وقت تک چین نہیں آتا اس کو جب تک کہ یہ باہر سے آیا ہوا خط کسی سے پڑھوا کے معلوم نہیں کر لیتی کہ اس میں کیا ہے اس سے معلوم نہیں کر لیتی اس وقت تک چین نہیں آتا اللہ پاک نے خط بھیجا اور وہ خط جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا اور بھیجا رحمت للعالمین کے پاس اور مجھ تک اور آپ تک وہ آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اتنے اہتمام سے اتنی عظیم الشان ذوات قدسی صفات کے توسط سے اللہ پاک کا پیغام اور اللہ پاک کا خط انسانوں کے نام آیا ہے اور انسان پوری زندگی گزار دے رہا کوئی بے چینی نہیں ہے کہ میرے واسطے بھیجے ہوئے خط میں کیا ہے جب یہی نہیں معلوم ہوگا تو اس کی اتباع کیسے کریں گے اسے پوچھنا عمل بھی کرنا پوچھنا چاہیے اس کے بعد عمل کرنا اور پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی جد و جہد بھی کرنا یہ چار ہاتھ قرآن پاک اس آیت کریمہ میں بتایا تبا نور الذی انزل معہ اس کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور فلاح کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے فلاح کامیابی ایسی کامیابی کا نام ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو ایک سال کامیاب ہو گئے دوسرے سال فیل ہو گئے کہ ناقص بیس سال کامیاب ہوئے سے جو خوشی تھی آئندہ سال فیل ہو گئے فیل ہو گئے تو وہ خوشی ختم ہو کے نامزد ہو گئے وہ کامیابی کیا کامی ہے ایک مقابلے میں جیت گئے تھے دوسرے مقابلے میں ہار گئے کہیں کی کامیابی نہیں آج جیتے تھے کل ہار گئے کہیں کی کامیابی ہے فلاح اس کامیابی کا نام ہے جس کے بعد میں ناکامی ہی نہ ہو یہ ملتی ہے کس کو جس کا ایمان ہو پیغمبر پر جس کے دل میں تعظیم ہو پیغمبر علیہ السلام کی جس کی زندگی میں جدوجہد ہو پیغمبر علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی اور جس کی زندگی میں اتباع و قرآن کی ایسے لوگوں کو کامیابی ہوتی ہے. اس لیے میں رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مضبوط رہنا، قرآن پاک سے بھی رابطہ رہنا. نہیں آتا ہے سیکھنا، تھوڑا ٹائم اس مقصد کے لیے نکالنا. سارے کاموں کے وقت ٹائم ہے، اللہ کا کلام سیکھنے کو ٹائم نہیں، انگریزی سیکھنے کو ٹائم ہے، حساب سیکھنے کو ٹائم ہے، سائنس سیکھنے کو ٹائم ہے، ٹیلرنگ سیکھنے کو ٹائم ہے، ڈرائیوری سیکھنے کو ٹائم ہے، دوستوں سے ملنے کو ٹائم ہے، پکنک کے واسطے جانے کو ٹائم ہے، اخبارات کے پڑھنے کو ٹائم ہے. نہیں ہے تو اللہ کا کلام سیکھنے کے واسطے نہیں. بہت مایوب بات ہے. اس زمانے میں تو بڑی سہولت ہوگی، ہر ہر محلے میں حافظہ ہیں، مولوی ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے. پھر بھی اگر کسی کو موقع نہیں ہے تو یہ جو خانقاہ ہے نا، یہ سال کے 12 مہینے آپ کو سیکھنے کی سہولت ہے. یہاں آؤ، پڑھاؤ، ڈالو، سیکھو. سکھانے کے واسطے مول صاحب کو مقرر کر کے رکھیں، باقاعدہ سال کے 12 مہینے یہاں رہتا ہوں، اور آگے کوئی سیکھنے والا ہی نہیں. سیکھیں، قیام کریں، کافی سہولت ہے ماشاء اللہ سے. اللہ جزائے خیر دے ہم لوگوں کو جن کی وجہ سے اس دن کی سہولت میسر آئی ہے، فائدہ اٹھایا آپ اس نظام سے. بس بھائی آج جتنا یہ کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ ہوا عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کی نماز پڑھنا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے اطمینان سے 2-3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں. 7 بجے سے بھی آپ آرام کریں گے، 8-9-10-10.5 تک تقریباً 3.5 گھنٹے پورے، بلکہ آج تو آپ کر سکتے ہوں کہ نماز پڑھ کے لے لیں گے تو 6:30 بجے آپ کو لیٹنے کا شاید موقع مل جائے. نماز تو اپنی 4 رکعت کتنی دیر میں ہوتی، 4 منٹ غنیمت ہے. بہت سارے ایسے ماہرین ہیں 2 ہی منٹ میں 4 پڑھ لیتے ہیں. ہمارے بڑے بولتے تھے کہ دیکھو وضو بناؤ جوانوں جیسے، نماز پڑھو بوڑھوں جیسے. اطمینان سے پڑھو نماز، نماز اطمینان سے ادا کرو. 4 رکعت پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، پھر آرام کرو. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4.25 گھنٹے ماشاء اللہ آپ آرام کر سکتے ہیں. رات میں چونکہ آپ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بڑی مشکل سے آرام کیا ہوگا، اس طریقے سے 6 گھنٹے ہو جائیں گے، اور 6 گھنٹے کی نیند ہونا چاہیے. ہمارے مشیر محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 6 گھنٹے سے کم مت سونا، 7 گھنٹے سے زیادہ مت سونا. بولتے 6 گھنٹے آرام کرو، رات میں 2 گھنٹے ہو گئے، دن میں 4 گھنٹے ہو گئے، رات میں 2.5 گھنٹے ہو گئے، دن میں 3.5 گھنٹے ہو گئے، رات میں 4 گھنٹے ہو گئے، دن میں 3 گھنٹے. وارن 6-7 گھنٹے کا آرام ہونا چاہیے، اتنا مل جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ حضرات کو کتابی تعلیم میں، حلقوں میں، اور آج تو آپ لوگوں کو عملی نماز کی مشق بھی کرانے کی ہے. 10:30 بجے سب ساتھی تیار ہو کے طہارت وضو وغیرہ سے چوکنا ہو کے سیکھنے کے مقصد سے آپ. ابھی میں نے کل 1-2 ساتھیوں سے سنے، کلاس سنی، پھر اس کے بعد میں وہ جن لوگوں کے حلقوں میں تھے ان میں سے ایک مول صاحب سے کہا کہ دیکھیے اتنے دن سے یہ بچہ یہ تصحیح میں مشغول ہے، لیکن اس میں یہ جھول رہے ہیں، یہ جھول رہے ہیں، ذرا دلچسپی سے سکھاؤ، دلچسپی سے سیکھو. جو حلقوں کے ذمہ دار حفاظ ہیں، دلچسپی سے سکھاؤ، یہ جذبے سے سکھاؤ کہ مجھے ذریعہ بنا دے پروردگار اس کی صورت کے صحیح کرنے کا، تو پوری زندگی جب یہ سورت صحیح پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر مجھے ملے گا. اس ذوق سے سکھاؤ، जबरदस्ती मैंने बिठा दिया भाई हल्के में, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना ही बैठना है, सुना भाई तुम सुना तुम सुना तुम सुना खाली ऐसा चला ले। ऐसा मत करो, दिलचस्पी से सीखो, दिलचस्पी से सीखो और जरा तवज्जो से सुनो। वरना जब तवज्जो नहीं होती खाली सिवाये तो ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो इस जगह में मदरसे का मुआयना कर रहा, बच्चे एक जमात के बच्चे पढ़ा रहे, अलग लो फिसू की नंगा और सबों के लिए दिलचस्पी का सामान, अलग लो फिसू की नंगा तुम बच्चा हदीस के कलिमात बोल रहा, सारे बच्चे बोल रहे, फिर उसका तर्जुमा बोल रहा तो सारे बच्चे बोल रहे। उसका तर्जुमा किताब में लिखा हुआ है, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। तो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे, पढ़ रहे हैं क्या वो जरा देखने के वास्ते इज्तिमाई पढ़ने वाले बच्चों के जरा करीब जाके ठहर के मैंने तवज्जो की, क्या बोल रहे बच्चे। तो जब मैंने सुना तो सारे बच्चों को रख के जिस बच्चे के बारे में मुझे शुबा हुआ कि ये सही नहीं बोल रहा, उससे मैंने अकेले को पूछा कि क्या तर्जमा है, बोलो अलग लोग सूफी दाना तुमने क्या माना। मैंने कहा बाजार में खाना हल्की उल्की निशानी है। कैसी निशानी है? हल्की उल्की। जब तवज्जो नहीं करते तो ये खामी रह जाते। अब जरा ध्यान से तवज्जो से सुनिए कि क्या तलफ्फुज़ कर रहे हैं बच्चे। जज्बा रहना कि कोई चीज सीख ले मुझसे, बच्चे मैं दरिया बन जाऊं उनकी तस्वीर का, उनकी इसलाह का, जिंदगी भर वो सही बनेंगे तो शायद मुझे मिलेगा। अल्लाह ताला तो फिर اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا العافيه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا العافيه، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا الله اغفر في الماضي، يا الله بناهكم عفو الماضي، يا الله اغفر لخاص الماضي، يا الله کرم فرما دے اے اللہ، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ، خراب جذبات کو ہمارے دلوں سے نکال دے، صفات عالیہ سے ہمیں آراستہ فرما دے اے اللہ، ہمارے دلوں میں دین کی عظمت پیدا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عقیدت و محبت نصیب فرما، زندگی کے ہر مرحلے میں نبی علیہ السلام کی صدق دل سے پیروی اور اطاعت نصیب فرما، اے الہ العالمین ایمان کی حلاوت عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے کی پوری رحمت برکتیں عطا فرما، اے اللہ مہینہ گزرنے کے قریب ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الہ العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، محض اپنے کرم سے اس مبارک مہینے کی پوری رحمتیں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن کے گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کے مسائل سے ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، مولا بہت سے نوجوان بچے یہاں اعتکاف میں آپ کے گھر پر پڑے ہوئے ہیں، اپنے کرم سے مولا ان کی جوانیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے، مولا اپنے کرم سے ان سب کو دین کا داعی بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے، اے اللہ بڑوں کو دین کے رہنما بنا دے، اے کریم آقا ہر ایک کو صحیح معنی میں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ نصیب فرما، جو کچھ مذاکرے میں باتیں آ رہی ہیں مولا کہنے والے سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاق عالیہ سے آراستگی نصیب فرما، رضائی سے خلاصی عطا فرما. الہ العالمین اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب نصیب فرما. جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اور جو حیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما، اور اللہ جہاں جہاں کچھ مسائل درپیش ہیں اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ان مسائل کو حل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ.